बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظيم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب قاسم رضیعی، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، اسی طرح آپ ہمارے پروگرام لائیو بھی اور آرکائیو میں موجود گزشتہ پروگرام بھی ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ میں آپ عالمی خبریں سنیں گے اور بعض خبروں کی تفصیلی رپورٹ۔ نیم نگاہ کے بعد حسب معمول نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی۔ نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام کلام امیر اور دعائے امام زمانہ۔ ہمارے آج کی رات کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی خدمت میں خبریں پیش کریں، آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری فریکوینسیاں چینج ہوئی ہیں 28 مارچ سے۔ اب ہماری صبح کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کے روڈ پر سن سکیں گے، اور شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر نشر کی جاتی ہیں، جس کو آپ سن سکتے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں منگل کو مشترکہ ایٹمی کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، اور تہران کا کہنا ہے کہ اس اجلاس میں امریکہ شریک نہیں ہو سکتا۔ ایران اور پاکستان کی بحریہ کے جوانوں نے خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں مشترکہ مشقیں انجام دی ہیں۔ مشرقی افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے علاقے سرخ رود پر طالبان کے حملے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ یمن کی مسلح فوج نے جدہ کے قریب واقع جہرے سعودی اتحاد کے فوجی اہداف کو میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ آسٹریا کا دارالحکومت ویانا مشترکہ ایٹمی کمیشن کے اجلاس کا میزبان بنا ہوا ہے۔ اس اجلاس سے قبل ایران اور گروپ 4+1 کی شمولیت سے مشترکہ ایٹمی کمیشن کا 18 اجلاس جمعے کو آن لائن طریقے سے منعقد ہوا تھا، جس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ویانا میں اگلا اجلاس 6 اپریل منعقد ہوگا، جس میں ایران اور 4+1 گروپ کے نمائندے موجود ہوں گے۔ مشترکہ ایٹمی کمیشن کے آن لائن اجلاس کے انعقاد کے بعد اس قسم کی خبریں گشت کر رہی تھیں کہ منگل کے روز ویانا اجلاس میں امریکہ بھی شریک ہو سکتا ہے، اور وہ ایران کو چھوڑ کر باقی فریقوں کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران نامہ نگاروں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے واضح طور پر کہا تھا کہ ویانا میں ہونے والے منگل کے اجلاس اور مشترکہ کمیشن کے پچھلے اجلاسوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ راستہ واضح ہے کہ امریکہ تمام ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ صرف ایک قدم کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ امریکہ سبھی پابندیوں کو ختم کر دے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسی طرح ویانا اجلاس کے دوران 2 سمجھوتوں کے اصول کے بارے میں وال اسٹریٹ جرنل کے دعوے کے بارے میں کہا کہ گروپ 4+1 کب اور کہاں اور کس طرح سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے یا کرے گا، یہ بات خود گروپ 4+1 سے مربوط ہے۔ عراق کے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بھی، جو ایرانی وفد کی سرپرستی کر رہے ہیں، کہا کہ منگل کے روز ہونے والے مذاکرات میں صرف ایران اور 4+1 گروپ کے نمائندے ہی شامل ہوں گے، اور ایسے کسی بھی اجلاس میں امریکہ کو شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جس میں ایران شریک ہو، اور یہ ایک قطعی فیصلہ ہے۔ ایٹمی معاہدے کے بارے میں ایران کا موقف مکمل واضح، اور وہ اس بین الاقوامی سمجھوتے میں وضع کیے جانے والے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ حکومت ایران کے ترجمان علی ربیع نے کہا کہ امریکی حکومت عنقریب اپنے غیر قانونی اقدامات روکنے اور یک طرفہ پابندیوں کا نفاذ بند کرنے، نیز بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزیاں ترک کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ علی ربیع نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اب ایک بار پھر عالمی سطح پر موزوری کی شکست اور ناکامی اور بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں نئی جان پڑنے کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت ایران کے ترجمان نے کہا کہ اس بات کی پیشگوئی حتیٰ اس وقت کر دی گئی تھی جب امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ ایران کے خلاف دباؤ ڈالنے کے ہتھکنڈوں پر بھروسہ کر رہے تھے، مگر اب امریکہ کی موجودہ حکومت نے ماضی کی غلطیوں کا اعتراف تک کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا موقف مکمل واضح ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور ایٹمی معاہدے کے فریق ملکوں کو ہم اس بات کا پیغام دینے کے لیے آمادہ ہیں کہ ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے اور قرارداد 22-31 پر مکمل طور پر عمل اور وعدوں کو عملی جامع پہنائے جانے کی صورت میں ہی تہران تمام جوابی اقدامات عمل میں لائے گا۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کرونا ویکسین کوو پارس کی پروڈکشن جلد شروع کر دی جائے گی۔ یہ بات کوو پارس تیار کرنے والی ایرانی کمپنی رازی ویکسین اینڈ سیرم ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد حسین فلاح نے نیوز ایجنسی ازنا کو اپنے ایک انٹرویو میں بتائی ہے۔ انہوں نے کوو پارس کی انسانی آزمائش کے نتائج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رواں سال اگست تک اس ویکسین کی پروڈکشن یونٹ کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ تاحال اس ویکسین کے جانبی اثرات سامنے نہیں آئے ہیں، اور ویکسین لگوانے والے سبھی لوگ جسمانی طور پر پوری طرح سلامت ہیں۔ ایران اور پاکستان کی بحریہ کے جوانوں نے خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں مشترکہ مشقیں انجام دی ہیں۔ مشترکہ فوجی مشقوں کے دوران کیپٹن رضا شیبانی نے بتایا کہ ان مشقوں کا مقصد عسکری توانائیوں میں اضافہ اور دونوں ملکوں کی بحری افواج کے درمیان فوجی معلومات اور تجربات کا تبادلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کی مشترکہ بحری مشقیں خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کے قیام کی غرض سے دونوں ملکوں کے درمیان مستقل اور تعمیری تعاون اور ہم آہنگی کی علامت ہیں۔ کیپٹن شیبانی کا کہنا تھا کہ مشترکہ فوجی مشقوں کے دوران خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں فضائی اور سمندری ٹرانسپورٹیشن اور پیسیفک آپریشن انجام دیے گئے، جس میں ایران اور پاکستان کی بحریہ کے جوان شریک تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشترکہ بحری مشقوں میں ایران کی جانب سے تباہ کن بحری جہاز البرز، میزائل بردار بحری جہاز ہیلی کاپٹروں کے علاوہ پاکستان کے بحری بیڑے میں شامل عسکری اور لاجسٹک بحری جہازوں نے شرکت کی۔ مشترکہ بحری مشقوں کے ترجمان نے اس اسٹریٹجک بحری علاقے کی طاقتور بحری افواج کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے ممالک کے ذریعے علاقائی سیکیورٹی میں اضافے سے عالمی تجارت کی رونقوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران اور پاکستان کی بحریہ کے افسروں اور جوانوں نے باہمی تجربات کے تبادلے کی غرض سے بندر عباس میں تعینات ایک دوسرے کے بحری بیڑوں کا معائنہ بھی کیا۔ پاکستان میں کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر متاثرہ علاقوں اور اضلاع میں پہلی جماعت سے آٹھویں جماعت تک کے اسکول 28 اپریل تک بند کر دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کورونا سے متاثرہ اضلاع اور علاقوں میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے اسکول 28 اپریل تک نہیں کھلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 28 اپریل کو صورتحال کا دوبارہ جائزہ لینے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم میں شفقت محمود کا کہنا تھا کہ 9ویں سے 12ویں تک کی کلاسیں 19 اپریل سے شروع ہوں گی، اور ان کلاسوں کے امتحانات بھی مئی کے تیسرے اور چوتھے ہفتے میں ہوں گے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,000 کے قریب نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں کرونا سے 103 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 14,900 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ تصدیق شدہ کیسز کی کل تعداد 6,96,000 سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں کرونا کے سب سے زیادہ معاملات سندھ اور پنجاب کے صوبوں میں ہیں، اور اموات بھی انہی صوبوں میں زیادہ ہوئی ہیں۔ ہندوستان میں بھی کرونا کا قہر بدستور جاری ہے۔ تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جان لیوا کرونا وائرس سے سب سے زیادہ مریض ریاست مہاراشٹر، دہلی، پنجاب اور مدھیہ پردیش میں شفا یاب ہوئے ہیں۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق منگل کو وزارت صحت کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 96,982 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,26,86,049 ہو گئی۔ اس عرصے کے دوران 50,147 مریض صحت مند ہوئے، جس سے شفا یاب مریضوں کی تعداد 1,17,32,279 ہو چکی ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹرا میں سب سے زیادہ 26,252 مریض شفا یاب ہوئے، اس کے بعد دہلی میں 2,926، پنجاب میں 2,515 اور مدھیہ پردیش میں 2,064 افراد صحت مند ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں فی الحال 7,88,223 فعال کیسز ہیں۔ سی ایس اے کے دوران ملک میں مزید 446 اموات سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1,65,547 ہو گئی ہے۔ مشرقی افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے علاقے سرخرود پر طالبان کے حملے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغان سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان عناصر نے یہ حملہ پیر کی رات صوبہ ننگرہار کے علاقے سرخرود کے مضافات میں واقع غازی بابا میں پولیس اسٹیشن پر کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس حملے میں طالبان نے پولیس اسٹیشن میں موجود تمام سیکیورٹی وسائل کو بھی لوٹ لیا۔ ننگرہار کے مقامی حکام نے اب تک اس حملے کے بارے میں اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، جبکہ طالبان گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مقامی افغان حکام کا کہنا ہے کہ 6 صوبوں پر طالبان کے تازہ حملوں میں 26 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 30 دیگر زخمی ہوئے، جن میں سے 6 عام شہری بھی شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ 1 مئی تک افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاء ممکن نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین سوکی نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ صدر جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ 1 مئی تک افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاء نہیں ہو سکے گا۔ دوسری جانب امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ مذاکرات کے ذریعے افغانستان کی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ دریاسنا فرانس پریس نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کا نیا منصوبہ پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صدر اشرف غنی یہ منصوبہ افغانستان سے متعلق استنبول میں ہونے والے بین الاقوامی اجلاس کے دوران پیش کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بارے میں کسی بھی فیصلے کا اختیار صدر جو بائیڈن کے پاس ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے جدہ کے قریب واقع جارے سعودی اتحاد کے فوجی اہداف کو میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ صابرین نیوز کے مطابق جدہ میں سعودی جنگی اتحاد کے اہم ٹھکانوں پر یمنی فوج کے تازہ حملے کے بعد جدہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے علاوہ جازان آنے اور جانے والی تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ فلائٹ نیویگیشن ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ متعدد طیارے جدہ ایئرپورٹ کی لینڈنگ روٹ پر فضا میں پرواز کر رہے ہیں اور لینڈنگ کے منتظر ہیں۔ اس سے پہلے یمن کی قومی حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے کہا تھا کہ اگر سعودی جنگی اتحاد نے یمن پر حملوں کا سلسلہ بند نہ کیا تو اسے یمنی فوج کے شدید حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جسے انہوں نے گریٹ فین آپریشن کا نام دیا۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ سعودی جنگی اتحاد کو تعز کے محاذ پر بھی یمنی فوج کے ہاتھوں سنگین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فوج کے جوانوں نے پیر کے روز صوبہ تعز کی جانب سعودی جنگی اتحاد کی پیش قدمی روک دی تھی اور اسے بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ غاصب سین حکومت کے فوجیوں نے بیت المقدس میں جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا۔ فلسطین کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ فلسطینی بیت المقدس کے شمال میں واقع ایک علاقے میں اپنی بیوی کے ساتھ کار میں جا رہا تھا کہ سیونی فوجیوں نے اچانک فائرنگ کر دی۔ فائرنگ میں دونوں فلسطینی زخمی ہو گئے، تاہم فلسطینی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا، جبکہ اس کی بیوی بھی شدید زخمی ہے۔ سیونی فوجیوں نے پیر کی رات بھی بیر نبالا اور الجیب کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا، جہاں فلسطینی اور سیونی فوجیوں میں جھڑپ بھی ہوئی، جس کے بعد سیونی فوجیوں نے آنسو گیس کا استعمال کیا اور صوتی دھماکے کیے۔ واضح رہے کہ سیونی حکومت اپنی توصیف پسندانہ مقاصد کے وصول کے لیے فلسطینیوں کو آئے دن جارحیت کا نشانہ بناتی رہتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. تڑپ رہے سسک رہے ہیں, تڑپ رہے سسک رہے ہیں تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے. یہ زندگی مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بتہا, ہے معجزہ بے کلی کا دریا, ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بتہا. خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے. خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. ادھر ہے آتے ادھر ہے جاتے, ادھر ہے آتے ادھر ہے جاتے, مہین حج کے گزر ہیں جاتے, ادھر ہیں آتے ادھر ہیں.
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر، جس کے بعد دعائے امام زمانہ تلاوت کی جائے گی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر کلام امیر پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں کتنے اہم نکات کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہی بیان کرنے کی کوشش کی، یہی بتانے کی کوشش کی کہ میں نے اس موقع پر کیوں خاموشی اختیار کی۔ اس لیے کہ جو فتنہ پھیلانے والے افراد تھے، فتنہ انگیز افراد تھے، فتنہ گر افراد تھے، ان سے مولا کائنات نے درواقع اس خطبے میں ہمیں متوجہ کیا کہ ہمیشہ تمہیں ان افراد سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، کبھی بھی جو فتنہ گر ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ دو مومن بھائی آپس میں محبت سے رہیں۔ جب بھی آپ کو ایک مقام پر دیکھیں گے، جب بھی آپ کو مل کر کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں گے، جب بھی آپس میں محبت کے ساتھ اور یعنی پیار کے ساتھ معاشرے میں اور امن و سلامتی کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھیں گے، تو ان کو برداشت نہیں ہوگا، وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی کیا کہ جب مولا کائنات خاموش ہو گئے، اور کیوں خاموش ہوئے وہ بھی مولا کائنات نے وہاں پر بیان کیا، اس کی بہت سی علتیں ہیں جو خود خطبے میں بیان کی ہیں۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ اسلام محفوظ رہے، اور اسلام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے درمیان امن جو ہے وہ محفوظ رہے، اس لیے مولا کائنات نے خاموشی اختیار کی۔ اور مولا کائنات نے یہ بھی کہا کہ میں جو خاموشی اختیار کر رہا ہوں، تو بہت سے یہ کہیں گے کہ علی جو ہے وہ موت سے ڈر گیا۔ یعنی دیکھیے، اس موقع پر مولا کائنات کو لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اگر مولا کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو وہاں پر کہیں گے کہ یہ علی نے اس طرح سے قدم کیوں اٹھایا، کہ اس کے نقصانات یہ ہو گئے۔ لیکن اگر مولا کائنات خاموش رہتے ہیں تو پھر کہیں گے کہ علی جو ہے وہ موت سے ڈر گئے۔ تو مولا کائنات اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، میں موت سے ڈرنے والوں میں نہیں ہوں، میرا جو سابقہ ہے، جو میری گزشتہ تاریخ ہے، وہ بھی تمہارے سامنے ہے کہ جو ابو طالب کا لال ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ تو مولا کائنات اسی چیز کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور خطبے کے اس حصے کی وضاحت فرما رہے ہیں جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر پروگرام کے اس حصے کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاذا ماء عاجن ولقمۃ یغص بہا آکلہا۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 5 کا ایک حصہ ہے، جسے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا جب ابو سفیان نے آ کر آپ سے یہ کہا کہ یا علی، آپ اپنی بیعت کے لیے اٹھیں اور لوگوں سے اپنی بیعت کا مطالبہ کریں، آپ اپنے حق کے لیے قیام کریں۔ مولا نے اس خطبے میں اپنے قیام نہ کرنے کی وجوہات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ میرے ناصر و مددگار نہیں ہیں، لہذا میں نا وقت قیام نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس حکومت کی طرف اشارہ کیا، اور اس حکومت کی حقیقت کو لوگوں کے اوپر واضح کیا، جس حکومت کے لیے ابو سفیان آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کھڑے ہوں۔ آپ نے فرمایا ھذا ماء عاجن، یہ پانی بڑا گندا ہے، اور اس لقمے میں اچھو لگ جانے کا خطرہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ نا وقت پھل چننے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نامناسب زمین میں زراعت کرنے والا ہو، یعنی جیسے نا ہموار زمین میں کوئی آدمی زراعت کرتا ہے تو اس میں زراعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یا بعض لوگوں نے اس طرح سے اس کی تفسیر کی کہ جیسے کوئی دوسرے کی زمین میں زراعت کرتا ہے تو اس میں زراعت کرنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا اس وقت میرا قیام جو ہے یہ زمانے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، یہ قیام کا زمانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں بولتا ہوں، میں اپنے حق کے لیے لبکشائی کرتا ہوں، میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب اقتدار کی لالچ رکھتے ہیں، اور اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں موت سے ڈر گیا، یعنی دونوں صورتوں میں لوگ میرے اوپر طنز کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنے حق کے لیے بولتا ہوں تو مجھ پر الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ علی اقتدار کی لالچ رکھتے ہیں، اور اگر میں خاموش رہتا ہوں تو کہتے ہیں علی موت سے ڈر گئے۔ امام نے اس کے بعد فرمایا ان تمام باتوں کے باوجود یہ تمام جو ماضی نگاہ میں تمہارے ہے، میرا ماضی تمہارے نگاہ میں ہے، تم نے بدر و احد میں میری جنگوں کو دیکھا ہے، تم نے خیبر و خندق کے معرکے میں میرے جہاد کو دیکھا ہے، اس کے بعد تم یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے؟ اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ سرچشمہ حیات سے مانوس ہوتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا میں کیوں خاموش ہوں، میں موت سے نہیں خوف کر رہا ہوں، میں موت کے ڈر سے قیام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں، میرے سینے کی تہوں میں ایک ایسا پوشیدہ علم ہے جو مجھے مجبور کیے ہوئے ہے کہ میں اس وقت سکوت اختیار کروں، اور اگر میں اپنے اس علم کو ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح سے لرزنے لگو گے جس طرح گہرے کنویں میں رسی تھر تھراتی اور لرزتی ہے۔ یعنی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے باب مدینہ علم قرار دیا ہے، پیغمبر نے مجھے ان سارے حالات سے آگاہ کر دیا تھا، لہذا میں اس وقت خاموش ہوں اور یہ میرے قیام کا وقت نہیں ہے۔
ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ دیکھیے، ابھی تک جو ہم دیکھ رہے تھے وہ مولائے کائنات کے اس خطبے کی شرح تھی کہ جو مولائے کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ارشاد فرمایا ہے، اور جو فتنہ انگیز تھے، کس طریقے سے جو اس میں ابو سفیان اور دوسرے افراد تھے انہوں نے فتنہ پھیلانے کی جو کوشش کی تھی، ان کو جو جواب دیا ہے، اور درواقع یہ جواب صرف انہی کے لیے نہیں تھا بلکہ مولائے کائنات نے رہتی دنیا تک کے لیے جواب دیا ہے۔ آج بھی بہت سے ہمارے جو جوان ہیں وہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی کا جو حق تھا اس کے لیے علی نے خاموشی کیوں اختیار کی، تو مولائے کائنات نے اس خطبے میں اس کا جواب دیا ہے۔ ہمارے پروگرام میں چونکہ مزید گنجائش نہیں ہوتی، اتنا زیادہ اس میں وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک گویا کہ رہنما ہے آپ کے لیے کہ مزید اگر اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نہج البلاغہ اور اس کی مفصل شرحوں کو دیکھیے۔ تو ناظرین، پروگرام کا جو یہ آنے والا حصہ ہے اس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لیٹر کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ جو آپ نے اشعث ابن قیس کے کی طرف لکھا ہے. اشعث آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بڑا عجیب کردار ہے اس انسان کا, یعنی یہ چند رخ ہیں اس کے, کبھی جو ہے مولائے کائنات کے لشکر میں آپ کو نظر آئے گا اور کبھی جو ہے وہ مولائے کائنات کے مد مقابل آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا, کبھی مولائے کائنات سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اور کبھی مولائے کائنات کا معاذ اللہ استہزا کرتا ہوا نظر آتا ہے اور مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی چند رخ ہیں اس کے, اور ایسے افراد جو ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ کسی کے نہیں ہوتے, وہ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اور پھر جو ہے پیٹ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں, دوسرا رخ جو ہے ان کا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور درواقع یہی منافقین کی علامت ہوتی ہے کہ سامنے جو ہیں وہ ایک مومن کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن پیچھے جو ہیں وہ یعنی بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور کافروں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو اشعث ابن قیس بھی ایک ایسا انسان ہے کہ جو مولائے کائنات بظاہر چونکہ پہلے خلفہ کے زمانے سے وہ اس مقام پر یعنی والی ہے, اس مقام کا آذربائیجان کا والی ہے, مولائے کائنات اس کو اس کی جگہ پر باقی رکھتے ہیں, تو اس کے پاس جو مولائے کائنات لیٹر لکھتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اپنے مہمان کے ذریعے اس کی شرح دیکھیں گے یہاں پر اور دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یعنی اس میں جو نکات مولائے کائنات نے بیان فرمائے ہیں اور اس پر جو روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے ساتھ جناب مولانا بشیر احمد صاحب قبلہ ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, پروگرام کے اس حصے کو دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ وَأَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ. مولائے کائنات کا ایک اور مکتوب, مکتوب نمبر 5, جس میں جس کا عنوان اس طریقے سے ہے کہ یعنی اس کا مضمون کلی طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یعنی اپنے مقام سے اور منصب سے غلط استفادہ نہ کرنا, یعنی اپنے مقام کو غلط استعمال میں نہ لانا. یہ مکتوب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آذربائیجان کے والی اور عامل اشعث ابن قیس کے نام لکھتے ہیں, اور اس میں کچھ اہم نکات کی طرف ہیں, یعنی اشارہ فرماتے ہیں مولائے کائنات. اور اس نامے کے اور اس مکتوب کے بارے میں یہ کہتا چلوں کہ یہ مکتوب سید رضی علیہ الرحمہ نے درواقع ایک حصہ لیا ہے, یہ مکتوب کافی بڑا ہے جو کتاب صفین میں نقل ہوا ہے, اور اس کا یہ آخری حصہ سید رضی نے نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے. اس مکتوب میں چنانچہ اشعث ابن قیس کے نام ہے, خود اشعث ابن قیس کی شخصیت قابل بحث ہے, چونکہ اشعث ابن قیس کافی مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاندین میں اس کا شمار ہوتا ہے, مخالفین میں شمار ہوتا ہے. یہ اشعث ابن قیس پہ اگر ہم اس گفتگو کریں, اشعث ابن قیس زمانے جاہلیت میں کافی لڑاکو آدمی تھا, کافی برا آدمی سمجھا جاتا تھا, بلکہ ایک زمانے میں جب اس کے قبیلے اور دوسرے قبیلوں میں جنگ ہوئی تو ایک بہت سرمایہ اور پیسے دے کے اس کو آزاد کیا اپنے قبیلے والوں نے. پھر جب یہ اسلام لے آیا اور اس کا اصلی نام جو تھا معدی کرب تھا, اس کا نام معدی کرب سے مراد یعنی ایسا آدمی جس کے بال خردرے ہو, لہذا یہی نام پھر اس کا تھا. پھر یہ اشعث ابن قیس خلیفہ دوم حضرت عمر کے زمانے میں آذربائیجان کا والی اور عامل بنا, بعض روایت کے مطابق خلیفہ سوم کے ذریعے سے, اور اتنا خطرناک آدمی تھا کہ خلیفہ سوم نے اپنی ہمشیرہ کا عقد اس کے ساتھ کرایا تاکہ یہ نازیبہ حرکتیں نہ کرے, اس کو کنٹرول کر سکے. اور پھر اس کے 3 اولاد رہی, 2 بیٹے 1 بیٹی. ایک بیٹے کا نام محمد تھا, محمد ابن اشعث. یہ محمد ابن اشعث وہی آدمی ہے جو ایک بٹالین لے کے ایک لشکر لے کے میدان کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آیا اور ابن زیاد اور عمر سعد کی فوج میں شریک رہا. اور اس کی بیٹی جعدہ ابن اشعث, جعدہ جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی قاتل ہے، امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر سے شہید کر دیا، لہذا اس کی دو یہ اولاد ایک امام حسین کے مقابلے میں اور ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئی، لہذا بہت ہی بدذات شخص تھا یہ اشعث ابن قیس، اور اس طرح سے مولا کے مقابلے میں آیا، بلکہ جنگ صفین میں اس نے عمر عاص کے ساتھ سازش رچی، اور اس سازش کی بنیاد پہ پھر ان لوگوں نے پھر اس نے خوارجوں کا ساتھ دیا اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آیا، اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ مولا کی شہادت میں بھی اس کا ہاتھ تھا، اور قاتلوں کا ساتھ اشعث نے دیا اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت بھی ہوئی، لہٰذا اس کا کردار بہت ہی گھٹیا تھا، بہت ہی پست تھا ائمہ معصومین علیہ السلام کے مقابلے میں، خاص کر اہل بیت رسول پنج تین پاک علیہ السلام کے مقابلے میں۔
ناظرین، آپ نے پروگرام کے اس حصے کو بھی دیکھا، امید ہے کہ آپ کو پروگرام کا یہ حصہ بھی پسند آیا ہوگا۔ ناظرین دیکھیے، جو اب آگے انشاءاللہ پروگرام کا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور حسب معمول جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ یہ انسانی زندگی کے اصول ہیں، کس طریقے سے تم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہو۔ مولا کائنات نے جو حکمت نمبر دو ہے اس میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اس کے بعد اب کچھ چیزیں اور ہیں جو مولا کائنات اس کی طرف بیان فرما رہے ہیں۔ مثلا انسان کے لیے کون سی چیزیں جو ہیں وہ نقص ہیں، کون سی چیزیں انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، مثلا بخل انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بخیل انسان جو ہے وہ یعنی اس کو بالکل انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، ظاہر ہے انسانیت کے خلاف ہے۔ خداوند متعال نے جو انسان کو انسان بنایا ہے تو انسان کو فیاض ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے، انسان کو کریم ہونا چاہیے۔ دیکھیے بخیل اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لئیم، لئیم اور بخیل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بخیل جو ہے وہ خود کھاتا ہے دوسرے کو نہیں کھلاتا، لئیم اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی نہیں کھاتا دوسرے کو بھی نہیں کھلاتا۔ یہ دو برے انسان ہیں، ان کے مقابلے میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اچھے یعنی معنی میں، ایک لفظ ہے سخی، سخی اس کو کہتے ہیں کہ جو بخیل کے مقابلے میں آتا ہے، سخی کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلاتا ہے، بہت اچھی صفت ہے، انسان کو سخی ہونا چاہیے کہ خود بھی کھائے اور دوسرے کو بھی کھلائے۔ لیکن اس سے بھی بالاتر ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں کریم، کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود نہیں کھاتا دوسرے کو کھلا دیتا ہے، ضرورت ہے خود کو بھی لیکن خود انسان اس کو استعمال نہیں کرتا بلکہ دوسرے کو کی ضرورت کو اپنی ضرورت کے اوپر مقدم کرتا ہے۔ تو یہ انسانیت کا بالا ترین درجہ ہے، اخلاق اسلامی میں اس کی بہت تعریف کی گئی ہے، اسی لیے انسان کو جو ہے وہ سخی ہونا چاہیے کم از کم، یا کریم ہونا چاہیے، بخیل یا لئیم نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہی چیزوں کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا ہے جو حکمت نمبر تین ہے، اور اس حکمت پر گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا سید سکندر تقوی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کی گفتگو دیکھیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام: البخل عار والجبن منقصۃ والفقر يخرس الفطن عن حجته۔ حضرت امیر علیہ السلام حکمت سوم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ البخل عار، بخل کا مطلب ہوتا ہے ہماری زبان میں کنجوسی، یعنی ایک انسان کے پاس کوئی ایک چیز ہے اور وہ اپنی ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس ضرورت کے بعد بھی اس کے پاس کوئی چیز بچ جاتی ہے پھر بھی وہ کسی اور سے اس چیز کو شیئر نہ کرے، تو اس چیز کو کہتے ہیں بخل، کنجوسی۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ البخل عار، اگر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، چاہے وہ علم ہو، مال و دولت ہو، کوئی اور چیز ہو، اگر اللہ نے آپ کے اختیار میں کوئی نعمت رکھی ہے اور آپ نے اپنے ضرورت کے تحت اس کو استعمال کر لیا ہے، پھر بھی آپ کے پاس ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضایت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر اس چیز کو دوسروں کے اختیار میں رکھیں۔ لیکن اگر آپ نہ رکھیں، آپ اس چیز کو اپنے آپ تک کے محدود رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور تک کے پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علم جو ہمیں پتا ہے کسی اور تک کے پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فن جو ہمیں آتا ہے وہ ہم سے کسی اور تک کے پہنچ جائے، اس کو بھی یہ چیز آنے لگے۔ تو اگر ایسی کیفیت ایجاد ہو جائے گی تو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ باعث ذلت ہے، یہ ننگ و آر ہے، یہ ایک انسان کی بے عزتی ہے کہ انسان اتنا تنگ نظر ہو جائے کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے اس کو دی ہیں، وہ اچھائیاں جو اللہ نے اس کو دی ہیں، اس کے اختیار میں رکھی ہیں، وہ دوسروں تک کے اس چیز کو نہ پہنچائے۔ اور عین ممکن ہے کہ یہ انسان کے لیے باعث امتحان ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک نعمت ایک انسان کو دیتا ہے تاکہ دیکھے کہ اس نعمت کا وہ کیا کرنے والا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص بخیل ہے، یعنی جو شخص کنجوس ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں جو رہے گا وہ ایک فقیر کی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ وہ خود کے لیے بھی کبھی کبھی استعمال نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب وہ آخرت میں جائے گا تو یہی شخص ہوگا کہ جو ایک بخیل کی اور ایک فقیر کی زندگی گزار کے آیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب کرے گا تو ایک امیر کی طرح اس کا حساب و کتاب کرے گا۔ آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ الجبن منقصتن، کہ انسان کا ڈر جو ہے وہ انسان کے لیے باعث نقصان ہے۔ کیسے ڈر انسان کے لیے باعث نقصان بنتا ہے؟ وہ اس طریقے سے تصور ہم کر سکتے ہیں کہ اگر انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے اور اس کی چیز کی طرف نہیں جاتا ہے تو ممکن ہے بہت سے اچھے کام جو وہ کرنے والا تھا ان کو نہ کرے، اور اگر اچھے کام جو وہ کرنے والا تھا ان کو نہیں کرے گا تو جو اس کی ابلٹی ہے، جو اس کے اندر استعداد چھپی ہوئی ہے، وہ ممکن ہے کہ نکل کے باہر نہ آئے۔ اگر استعداد نکل کے باہر نہ آئے، وہ اپنے عروج تک کے نہ پہنچے، تو انسان کی ذات میں، اس کی شخصیت میں، اس کی کیریکٹر میں ایک نقصان، ایک کمی ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گی۔ آگے ارشاد فرما رہے ہیں امام علیہ السلام کہ والفقر یخرس الفقنا عن حجته، کہ فقر جو ہے وہ ایک عقل مند انسان کو اپنی دلیل کو بیان کرنے سے روک دیتا ہے۔ یخرس الفقنا، یعنی ایک عقل مند انسان کو گونگا بنا دیتا ہے، کس چیز سے؟ عن حجته، اپنی دلیل کو بیان کرنے سے۔ یہاں پر فقر جو مراد ہے وہ فقر جس کے بارے میں مدح کی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنسبت فقر محسوس کرتے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں پر وہ فقر ہے کہ جو انسان مالی لحاظ سے تنگ دست ہے، یعنی اپنی زندگی میں جو اس کی ضرورتیں ہیں اس کو پورا نہیں کر پاتا ہے۔ ایسا انسان ایسی سچویشن میں ہوتا ہے، کیفیت میں ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی دلیلوں کو بیان کرنا چاہے، کوئی اچھی بات کو بیان کرنا چاہے، تو ممکن ہے اس کی بات مؤثر واقع نہ ہو۔ کیوں؟ شارحین کہتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ جو شخص فقیر ہوتا ہے عام طور سے دنیا اس کو ایک تحقیر و حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جب دنیا حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو جو اس کا سوشل سٹیٹس ہے وہ بہت ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اب جب سٹیٹس ڈاؤن ہو گیا ہے تو جب وہ اچھی بات بھی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بات کو سننے کی ضرورت شاید نہیں ہے۔ ایک دوسرا ایسپیکٹ اور دوسرا زاویہ جو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان کا کیا وہ اپنی زندگی میں فقیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، تو باعث یہ بنتا ہے کہ اس کا دل، اس کی عقل ہمیشہ اس فقر اور اس غربت کے حوالے سے مصروف رہے، مشغول رہے، لہٰذا وہ اچھی چیزوں کی طرف جا ہی نہیں پاتا ہے۔ ہمیشہ وہ جب کسی بات کو بیان کرنے آتا ہے تو یہ اس کے ذہن میں باقی رہتا ہے کہ میں ایک غریب انسان ہوں۔ تو لہٰذا امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر فقیر ہے کوئی انسان تو وہ اپنی دلائل کو بیان کرنے سے گونگا رہ جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، آپ نے پروگرام کلام امیر کے تیسرے حصے کو بھی دیکھا کہ جس میں ہمارے مہمان گفتگو فرما رہے تھے جو حکم ہے مولا کائنات کے، جو کلمات قصار جن کو کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں۔ دیکھیے جو خطبے ہیں ان کے ایک خاص مقامات ہیں جہاں پر مولائے کائنات نے ان کو بیان فرمایا. اسی طریقے سے لیٹرز جو ہیں وہ خاص شخصیات ہیں جن کی طرف جو مخاطب ہیں مولائے کائنات, ان کے لیے وہ لیٹرز لکھ رہے ہیں. مثلا جیسے کبھی عثمان ابن حنیف کے لیے لکھ رہے ہیں, کبھی اشعث ابن قیس کے لیے لکھ رہے ہیں, کبھی کسی دوسری شخصیت کے لیے. لیکن یہ جو حکمتوں کا حصہ ہے اس میں مولائے کائنات کے ان یعنی اقوال کو جمع کیا گیا ہے کہ جو مختلف مقامات پر مولائے کائنات نے بیان فرمائے, جیسی جہاں پر ضرورت ہوئی ہے اس کے مطابق امام نے بیان فرمایا. اور یہ سید رضی نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ سب کو ایک مقام پر لا کر جمع کر دیا جن کو حکمت کہا جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن درواقع اگر آپ دیکھیں تو ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایک بحر زخار سمٹا ہوا ہے. انسان اگر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ چھوٹا سا جملہ جس کی ابھی اس نے مثلا جو ہے قرأت کی ہے, جس کو ابھی اس نے پڑھا ہے, جس کو اس نے دیکھا ہے, اگر دیکھے تو واقعا اس کے اندر معارف کا ایک دریا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نہج البلاغہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی شرحوں کی مدد سے سمجھیں. تنہا نہج البلاغہ کو نہیں سمجھا جا سکتا. کبھی مولائے کائنات نے صرف ایک جملہ کہا لیکن وہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اس ایک جملے نے نہ جانے کتنے ہدایت کے دریا بہا دیے. تو یہ جملات ایسے ہی ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے تھے کہ کچھ یعنی وہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ جو انسان کے لیے نقص ہے, انسان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر انسان کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے. تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو تھی, آج کا پروگرام تھا جو پورے طریقے سے آپ نے دیکھا. پہلے حصے کو بھی آپ نے دیکھا, دوسرے حصے کو بھی آپ نے دیکھا, اور اسی طریقے سے تیسرے حصے کو بھی آپ نے دیکھا. بہت شکر گزار ہیں آپ کے. خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے. غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.